آج کے پروگرام کے موضوعات پر ایک نظر۔
جو بویا ہے بہت جلد وہی کاٹو گے، 16 ستمبر یمن۔
پابندیوں کے بعد کے دور کے لیے یورپی صنعتوں کی تیاریاں، دی اسپیگل جرمنی۔
سہونی حکومت کا سیاسی مستقبل تاریخ، اردو ریڈیو تہران۔
ہند پاک دوستی کے نام گواہ ہندوستان۔
ہیلی کاپٹر حادثہ، فنی خرابی یا تخریب کاری، ندائے ملت پاکستان۔ جو بویا ہے بہت جلد وہی کاٹو گے، 16 ستمبر یمن۔
50 روز سے جاری جارحیت میں سعودی عرب کو بچوں اور خواتین سمیت بے گناہ شہریوں کے قتل عام کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ہے۔ جارحیت کا بس نام بدلا ہے اور اسے آصفت الحزم کے بجائے امید کی بحالی سے موسوم کر دیا گیا ہے، اور اللہ جانے آگے چل کر اس کا اور کیا نام رکھا جائے گا۔ بہرحال زمینی حقائق سے ان ناموں کی کوئی مماثلت نہیں ہے۔ یہ سارے نام ان جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے ہیں جو یمنی عوام کے خلاف انجام دیے جا رہے ہیں، ان جرائم پر جن میں شہریوں کو اجتماعی طور پر قتل کیا جا رہا ہے، اور ایسے اقدامات انجام دیے جا رہے ہیں جن کا انسانی اور دینی اقدار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہاں ہو تم اے حرمین شریفین کے خادموں، اے ڈالر اور درہم کے غلاموں؟ تم نے کلام اللہ کو پس پشت ڈال دیا ہے، اور تم قرآن کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو، اور کلام اللہ کی مخالفت کرنے والے کی سزا کیا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں۔
یمنی قوم مومن قوم ہے، دوسروں کے ساتھ امن و آشتی سے رہنے والی اور مدد کرنے والوں کی مددگار قوم ہے۔ یہ قوم تو کسی کے خلاف بھی بغض و کینہ نہیں رکھتی، اس کی گواہی رسول اسلام نے بھی دی ہے۔ چنانچہ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ اہل یمن رحم دل اور نرم مزاج ہیں، بے شک رسول اسلام نے حقیقت بیان کی ہے۔ یہ ایسی گواہی ہے جسے روئے زمین پر کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا، اور اس کے بارے میں شک کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اب بتاؤ، یہ حرمین شریفین کے قدام، اے ڈالروں درہم کے غلاموں، رسول اسلام کے اس قول کی روشنی میں تمہارا مقام کیا ہے؟
تم کیسے اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہو اور بہتان لگاتے ہو کہ اہل یمن تمہارے لیے خطرہ بن گئے ہیں، اور علاقائی امن و سلامتی کو ان کی طرف سے خطرات لاحق ہو گئے ہیں؟ تم کیسے یہ الزام لگاتے ہو کہ اہل یمن کے اندر تمہارے خلاف دشمنی اور کینہ ہے؟ کیا تم نے ان کا سینہ چیر کر دیکھا ہے، یا تمہارے پاس علم غیب ہے، وہ علم غیب جو صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے؟ تم نے جو جارحیت کی ہے اس کا خمیازہ تمہیں دنیا و آخرت میں بھگتنا پڑے گا۔ تم نے یمن کے خلاف جارحیت کر کے موت بوئی ہے، اور بہت جلد موت کی فصل کاٹو گے۔ جو موت بوتا ہے وہ موت ہی کاٹتا ہے، کانٹے بونے والا انگور کی فصل نہیں پاتا، شہدا کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ پابندیوں کے بعد کے دور کے لیے یورپی صنعتوں کی تیاریاں، دی اسپیگل جرمنی۔
جرمنی کے حکام کا یہ نظریہ ہے کہ ایران میں سالانہ 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی گنجائش ہے۔ جرمن کمپنیاں ایٹمی معاہدہ ہو جانے اور پابندی ہٹ جانے کے بعد ایران سے روابط بحال کرنے اور اپنا بزنس دوبارہ کھڑا کرنے کی کوشش میں ہیں۔ یورپ اور ایران کی تجارتی برادری کو جون میں معاہدہ ہونے اور پابندیاں ہٹائے جانے کا بے صبری سے انتظار ہے۔ ایران کے پیٹرولیم کے وزیر بیجن نامدار زنگنے نے حال ہی میں جرمنی کا دورہ کیا، جس کے دوران ان سے ملاقات کرنے والے وفود کا تانتا لگ گیا۔ زنگنے مغرب کے ساتھ تعلقات میں تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں۔ واکس ویگن اور لینڈر کمپنیوں کے وفود کے ساتھ انہوں نے ناشتہ کیا جو دنیا کی بڑی گیس اور انجینئرنگ کمپنیاں ہیں. چھوٹی اور اوسط سطح کی کمپنیوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں. جرمنی کے وزیر اقتصادیات سیگمر گیبریل سے بھی ان کی بہت اہم ملاقات تھی. گیبریل کی وزارت کے عہدیداروں کا اندازہ یہ ہے کہ ایران میں سالانہ 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے.
ایران پر پابندیاں سخت کیے جانے سے قبل اس ملک کو جرمن کمپنیاں تقریباً 4.5 ارب ڈالر کی مالیت کا سامان اور خدمات ایکسپورٹ کرتی تھیں، مگر جرمنی کے وزیر اقتصادیات کا کہنا ہے کہ پابندیاں ہٹنے کے بعد تجارت کا حجم بڑھ جائے گا. آئندہ 30 جون تک ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی اور 6 عالمی طاقتیں ایٹمی مسئلے پر معاہدہ کر لینے کی کوشش میں ہیں. امریکی کانگریس کی جانب سے اس معاہدے کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کیے جانے کے امکانات موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود جرمن صنعت کار ایران میں تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے میں مصروف ہیں. فرینکفرٹ میں بڑے بینکروں نے تہران سے رابطہ قائم کر لیا ہے. بے شک وہ امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، لیکن اسے بھی یقینی بنائے رکھنا چاہتے ہیں کہ تہران کے ساتھ تجارت کے راستے کھل گئے ہیں. واکس ویگن اور ڈیملر کمپنیوں کے مینیجر اور اعلی عہدیداران ایران پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں.
جرمنی کی زیمنز کمپنی نے تو ایران میں اپنی سرگرمیاں کبھی بند ہی نہیں کی. سخت پابندیوں کے دور میں بھی تہران میں اس کمپنی کا دفتر کھلا ہی رہا. اس کمپنی کو ایران میں تجارت کے مواقع کا بخوبی علم ہے. ایران کے پاس قدرتی گیس کا دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ موجود ہے، جبکہ تیل ذخائر کے اعتبار سے ایران پوری دنیا میں 4th نمبر پر ہے. وزیر پیٹرولیم زنگنے کا کہنا ہے کہ وہ پائپ لائن بچھا کر یورپ کو گیس سپلائی کرنے سے زیادہ ایشیا میں نئے خریداروں کے بارے میں غور کر رہے ہیں. تاہم یورپی کمپنیاں ایران کے ذریعے علاقے کے دیگر ملکوں جیسے عراق، ترکمنستان، وسطی ایشیا اور آذربائیجان تک رسائی حاصل کر سکتی ہیں. ایران کے آئل ایکسپو میں جرمن کمپنیوں کی قطار دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کمپنیاں ایران کے بازار میں قدم جمانے کے لیے کتنی مشتاق ہیں. سہونی حکومت کا سیاسی مستقبل تاریخ. اردو ریڈیو تہران.
سیہونی حکومت کی نئی کابینہ بہت ہی کمزور اور لڑکھڑاتی کابینہ ہے۔ سیہونی حکومت کی نئی کابینہ اس حکومت میں شامل مختلف سیاسی گروہوں اور جماعتوں کے درمیان شدید اختلافات کی عکاس ہے، جس کی وجہ سے اس حکومت کا سیاسی مستقبل تاریک نظر آتا ہے۔ اس حکومت کے شہریوں اور حزب اختلاف کے رہنماؤں نے اس کابینہ پر شدید تنقید کی ہے۔ اس سلسلے میں نیتن یاہو کے مخالف اسحاق ہرتزوگ نے سیہونی پارلیمنٹ میں نیتن یاہو اور ان کی جانب سے بیان کی جانے والی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے ان کی کابینہ کو ایک سرکس سے تعبیر کیا اور کہا کہ وہ اس کابینہ کی ناکامی کے سلسلے میں کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کریں گے۔ اس دھمکی کے بعد سیہونی یونین سمیت حزب اختلاف کی متعدد جماعتوں نے حالیہ دنوں میں سیہونی حکومت کی نئی کابینہ کے خلاف جلوس نکالے۔ مظاہرین نے نیتن یاہو اور ان کی نئی کابینہ کے خلاف نعرے لگائے اور اس بات پر تاکید کی کہ ان کی مخلوط کابینہ اسرائیل میں سب سے زیادہ کمزور اور متزلزل کابینہ ہے۔
سیہونی یونین ایک ایسا سیاسی اتحاد ہے جس میں اسرائیل کی لیبر پارٹی سمیت بائیں بازو کی جماعتیں شامل ہیں۔ سیہونی یونین نے سن 2015 میں 24 نشستیں حاصل کی، جس کی بنا پر سیہونی پارلیمنٹ میں زیادہ نشستیں حاصل کرنے والا یہ دوسرا بڑا اتحاد شمار ہوتا ہے۔ بنیامین نیتن یاہو کا کمزور ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جس کا اعتراف حتی لکوڈ پارٹی کے رہنماؤں نے بھی کیا ہے۔ اس سلسلے میں تزاچی ہانگ بی نے اعتراف کیا ہے کہ نیتن یاہو کی مخلوط کابینہ کے پاس صرف 61 نشستیں ہیں اور اس صورتحال میں یہ حکومت 2 یا 3 سال سے زیادہ باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ تزاچی کو سیہونی پارلیمنٹ کے خارجہ تعلقات اور دفاعی کمیٹی کی سربراہی سونپی جانے والی ہے۔ واضح رہے کہ نیتن یاہو اپنی حکومت کی مدت پوری کرنے کے لیے آئندہ چند ماہ کے دوران دوسری جماعتوں کو بھی کابینہ میں شامل کرنے پر مجبور ہوں گے۔
یہ ایسی حالت میں ہے کہ جب بہت سی جماعتیں اس متزلزل اور انتہا پسند کابینہ میں شامل ہونے پر تیار نہیں ہیں، جس کے باعث اس حکومت کی سب سے زیادہ کمزور اور انتہا پسند کابینہ تشکیل پائی۔ تمام قرائن سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ سیہونی حکومت کو قبل از وقت پارلیمانی انتخابات کا انعقاد کرنا پڑے گا۔ سیہونی حکومت کو ایک جانب شدید سیاسی اختلافات کا سامنا ہے، تو دوسری طرف یہ حکومت شدید اقتصادی اور سماجی بحرانوں سے بھی دوچار ہے، جن کے باعث اس حکومت کی داخلی صورتحال بہت ہی ابتر ہے۔ ان تمام امور کے پیش نظر سیہونی حکومت کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے۔ ہند پاک دوستی کے نام گواہ ہندوستان۔
ہندوستان اور پاکستان دو جڑوا بھائی ہیں جو 24 گھنٹے کے وقفے سے معرض وجود میں آئے۔ دونوں کی قسمت میں غریبی، بھوک، افلاس، جہالت، ناخواندگی، بے روزگاری، بیماری، بدحالی آئی۔ دونوں گناہگو مسائل سے دوچار رہے۔ یکساں قدروں کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان وہ تال میل، ربط ضبط اور یارانہ نہیں ہے جس کی امید تاریخ میں مضمر ہے۔ دونوں کی سمت، سفر اور منزل الگ سی ہو گئی ہے، باہمی خلیج سی حائل ہو گئی ہے، جسے پاٹنے کی ضرورت وقت و حالات کا تقاضا ہے۔ ہم ماضی کے ناخوشگوار واقعات کو بھلا کر ایک دوسرے سے بات چیت کی شروعات کریں۔ سر جنگ کے دور کی مہربہ لب رہنے کی روایت کو خیر بات کہہ دیں۔ غیر مملکتی اشخاص کی پاسپورٹس اور کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ایک مشترکہ کمشنریٹ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ برلن کی دیوار گر گئی اور مشرقی و مغربی جرمن ایک ہو گئے۔ اتحاد کی برکت سے ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہے۔ ہند و پاک کے آپسی رشتوں کی بازیافت کی جا سکتی ہے۔
ہمارے ملک کے وزیر اعظم مغربی ملکوں کا سفر کرتے ہیں، جو اچھی بات ہے۔ انہیں اپنے ہمسایہ دیش کا بھی دورہ کرنا چاہیے، اس سے دوستی و یگانگت کے ایک نئے عہد کی شروعات ہوگی۔ غلط فہمیوں کے پہاڑ روئی کے گالوں کی مانند فضاؤں میں اڑ جائیں گے۔ اب تک 3 جنگیں ہو چکی ہیں، انسانی جان و مال کا اتلاف ہوا، معیشت پر غیر معمولی بوجھ پڑا، افراط زر میں بے تحاشا اضافہ ہوا، بیرونی قرض بڑھ گیا، شیریں تعلقات میں شکر رنجی پیدا ہو گئی، ایک دوسرے کی سرحدوں کے احترام کا تصور پاش پاش ہو گیا۔ باہمی مسائل کا حل گفت و شنید کے بجائے جنگ میں تلاش کرنے سے امن و سلامتی کی کوششوں پر پانی پھر گیا۔ سپر طاقتوں کی اجارہ داری بڑھ گئی، ہند و پاک عالمی قوتوں کے ہاتھوں کٹ پتلی بن گئے، جمہوری اصولوں کو دھکا لگا، آنے جانے کے راستے مسدود ہونے لگے، ثقافتی وفود انقا ہونے لگے، کرکٹ کے کھیلوں پر بھی اعتاب نازل ہونے لگا، کھیل کی اسپرٹ پامال ہونے لگی، میچ فکسنگ جیسی مضموم حرکتیں ہونے لگی، مہاتما گاندھی اور لیاقت علی خان کے قاتلوں کے حوصلے بڑھنے لگے، امن پسند صلح جوئی کے عناصر کمزور پڑنے لگے، فرقہ واریت کو بڑھاوا ملنے لگا۔
امن کی راہ میں 1966 کا تاشقند معاہدہ سنگ میل کا درجہ رکھتا ہے۔ ہمارے ہر دل عزیز وزیر اعظم لال بہادر شاستری کی رحلت ہو گئی، ان کے جسد خاکی کو تاشقند سے ہندوستان لایا گیا۔ امن کی فتح اور جنگ کی شکست ہو چکی تھی، 1971 کی جنگ میں پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا، اب امن کو ایک موقع دینا چاہیے، پچھلی کڑواہٹوں کو فراموش کرتے ہوئے اخوت کی راہ کو ہموار کرنا چاہیے، کرگل جیسے واقعات نہیں ہونے چاہیے، لاہور بس کے سفر کی عمر دراز ہو، سمجھوتا ایکسپریس محبتوں سے چلتی رہے۔ ہیلی کاپٹر حادثہ، فنی خرابی یا تخریب کاری، ندائے ملت پاکستان۔
عام انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی کارروائی جاری رہی اور سینیٹ میں اجلاس میں عوامی مسائل پر بحث جاری رہی کہ گلگت کے علاقے میں ہیلی کاپٹر حادثہ پیش آیا اور اس میں 3 فوجی اہلکار شہید ہوئے، جبکہ غیر ملکی سفیر بھی جان کی بازی ہار گئے۔ پاک فوج کے ایک MI-17 ہیلی کاپٹر کی وادی میں کریش لینڈنگ کے نتیجے میں 2 پائلٹوں سمیت 7 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں 2 سفیر اور 2 سفیروں کی بیگمات شامل تھیں۔
بتایا جاتا ہے کہ ہیلی کاپٹروں کا قافلہ ایک تقریب میں شرکت کے لیے جا رہا تھا، جہاں وزیر اعظم نواز شریف کو بطور مہمان خصوصی شرکت کرنا تھی۔ بتایا گیا ہے کہ ہیلی کاپٹر فنی خرابی کے باعث گر گیا۔ ہلاک ہونے والوں میں ناروے اور فلپائن کے سفیر، جبکہ انڈونیشیا اور ملیشیا کے سفیروں کی بیگمات شامل تھیں۔ ہالینڈ اور پولینڈ کے سفیر بھی زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیے گئے۔ ہیلی کاپٹر میں لبنان، رومانیا، جنوبی افریقہ اور سویڈن کے سفیر بھی سوار تھے۔ اس واقعے پر صدر ممنون حسین اور وزیر اعظم میاں نواز شریف، آرمی چیف راحیل شریف کے علاوہ ملکی اور غیر ملکی حکام اور شخصیات نے افسوس کا اظہار کیا۔ اس افسوسناک واقعے کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے ناروے، ملیشیا کے وزرائے اعظم اور انڈونیشیا اور فلپائن کے صدور کو فون کیے اور ان کے ساتھ اظہار افسوس کیا۔
واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیشن بھی قائم کیا گیا۔ آرمی چیف کی جانب سے قائم کردہ کمیشن کی سربراہی ایک بریگیڈیئر کر رہے ہیں۔ حکومت نے تحریک طالبان کا دعویٰ مسترد کیا اور کہا کہ ان کا دعویٰ بوگس ہے۔ ان میں کوئی امریکی سفارتکار موجود نہیں تھا۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ کسی ملک سے تحقیقات میں مدد نہیں مانگی۔ اس حادثے کے بارے میں یہ افواہیں تھیں کہ شاید کوئی تخریب کاری کے محرکات بھی اس کے پس پشت ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہیلی کاپٹر پر کوئی حملہ ہوتا اور اسے نشانہ بنایا جاتا تو اس کے اندر دوسرے لوگ بھی ختم ہو جاتے۔ واقعے کی تحقیقات کی مکمل رپورٹ سامنے آئے گی تو صورتحال بھی واضح ہو جائے گی۔ تاہم ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ حادثہ فنی خرابی کے باعث بتایا جا رہا ہے۔
ناظرین، ہم سے رابطے کے لیے ہمارے پتے نوٹ کر لیں۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے urdu.tv@irib.ir۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 00982120410۔ دوسرا نمبر 00982120169۔ ہمارا فیکس نمبر ہے 00982120182124۔